نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. محترم حضرات، اہل حقوق کا بیان چل رہا ہے جو اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. اکثر سے میں فارغ ہو گیا تفصیلی بیان کر کے. گزشتہ مجلس میں یتیموں کے سلسلے میں عرض کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا والمساکین، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. مساکین یعنی مسکین، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ مسکین کسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کسی قسم کا مال و متاع نہ ہو، سامان نہ ہو، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہو، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہو، اسے مسکین کہتے ہیں. اور ایک فقیر کہلاتا ہے. قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، کئی آیتوں میں اس کا بھی حق بیان کیا گیا ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو کچھ نہ کچھ، لیکن نصاب سے کم ہو، نصاب زکات سے کم مال ہو تو اسے فقیر کہتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو اسے مسکین کہتے ہیں. یہ مسکین دنیا کے اعتبار سے اور شرعی احکام کے اعتبار سے میں نے بتایا ہے، ورنہ کچھ لوگ آخرت میں بھی مسکین ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں بتاؤ. انہوں نے یہی عرض کر دیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تعریف کی، کہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ مال ہو نہ سامان.
آپ نے فرمایا کہ یہ مسکین مراد نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے. اصلی مسکین اور حقیقی مسکین وہ ہوگا جو میری امت میں سے حقیقی مسکین وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس انبار کے انبار نیکیوں کے ہوں گے. بڑی اس نے یہاں پر محنت کر کے، کوشش کر کے نیکیاں کمائیں، اور وہ سب اسے آخرت میں ملی. اب یہ تمام انبار اور یہ تمام ڈھیر کی ڈھیر نیکیاں قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گی. داہنی طرف دیکھے گا تو نیکیوں کا انبار، سامنے دیکھے گا تو نیکیوں کا انبار. خوش ہو رہا ہوگا کہ آج اتنی نیکیاں میں لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے طفیل میں جنت میں داخل فرما دیں گے. چنانچہ اس کی پیشی ہوگی بارگاہ رب العالمین میں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دیکھیں گے، اعمال نامہ دیکھیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور قصہ پیش آئے گا کہ اس نے لوگوں پر دنیا میں ظلم کر رکھا تھا، وہ تمام مظلوم آ جائیں گے وہاں پر. میں ذرا تشریح کے ساتھ اس حدیث کو عرض کر رہا ہوں، وہ تمام مظلوم وہاں پر آ جائیں گے.
وہ ظلم کیا کیا ہوگا. حدیث شریف میں اس کی مثالیں بیان فرمائیں.
جس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ظلم کیا ہوگا اس کی جان پر, ظلم کیا ہوگا اس کی عزت و آبرو پر, ظلم کیا ہوگا اس کے مال پر, یہ ظلم کیا ہوگا. چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا, یہ اس کی جان پر ظلم ہے. کسی کا مال کھا لیا ہوگا, یہ اس کے مال پر ظلم ہے. کسی کو گالی دے دی ہوگی, یہ اس کی عزت و آبرو پر ظلم ہے. کسی کو ناحق چاٹا وغیرہ مار دیا ہوگا, یہ بھی اس کے جسم پر ظلم ہے.
تو جانی ظلم, جسمانی ظلم, عزت و آبرو کے ظلم اور مال و دولت کے ظلم, ان یہ ظلم کیے ہوں گے اس نے, تو یہ تمام مظلوم جتنے بھی ہیں بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو جائیں گے اور اپنی نالش کریں گے, دعویٰ پیش کریں گے کہ اس شخص نے دنیا میں ہمارا اتنا مال کھا لیا تھا ناحق,
اس شخص نے دنیا میں مجھے ناحق مار دیا تھا, یا اس نے ناحق مجھے گالی دے دی تھی, یا اس نے مجھے مارا تھا, اس قسم کے دعوے وہ کریں گے, دعویٰ ثابت ہوگا. اس لیے کہ وہاں تو جھوٹ چلتا نہیں. اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف فرمائیں گے, حکم ہوگا کہ اس یہ جتنی نیکیاں لے کر آیا ہے یہ نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں.
اس لیے کہ اس نے جو وہاں پر حق مارا ان کا دنیا میں, اور نہ ان کو اس حق کو انہوں نے اس نے معاف کرایا, نہ اس حق کی ادائیگی کی, آخرت میں تو یہ تمام حقوق ذرہ ذرہ ادا کیے جائیں گے, اور وہاں پر مال و دولت تو ہے نہیں, وہاں پر تو نیکیاں جو بندہ لے کر دنیا سے جائے گا وہ کرنسی ہے وہاں کی, وہاں معاملہ جو ہوگا اس کرنسی سے ہوگا.
نیکیاں دی جائیں گی یا دوسرے کی نیکیاں لی جائیں گی یا گناہ لیے جائیں گے, وہاں کی یہ کرنسی ہے. چنانچہ حکم ہوگا کہ یہ نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کرو ان کے حق کے مطابق. وہ تمام نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی, حتیٰ کہ تمام نیکیاں جو وہ یہاں سے لے گیا تھا وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی, یعنی تقسیم ہو جائیں گی, پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا مظلوموں کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دو, اس ظالم کے اوپر لاد دو. چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا, اور وہ ظالم جو ہے جس نے حقوق مارے ہیں وہ تو باوجود ہے کہ اتنی بہت سی نیکیاں لے کر گیا جہنم میں چلا جائے گا, اور وہ مظلوم جن کا حق مارا گیا تھا وہ اس کی نیکیاں لے کر جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہے مسکین اصلی اور حقیقی, یہ آخرت کا مسکین ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اور جو کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں بندوں کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ادا کریں, اگر ادا نہیں کر سکتے تو معاف کرائیں, معاف کرا کے اور بالکل اپنا کھاتا صاف کر کے جائیں. اس دنیا میں تو آسان ہے معاف کرا لینا,
لیکن آخرت میں جانے کے بعد کوئی ایک نیکی بھی دینے پر رضامند نہیں ہوگا، وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا. آخرت میں جانے کے بعد تو نہ ماں معاف کرے اپنے بیٹے کا حق، نہ باپ معاف کرے اپنی اولاد کا حق، نہ اولاد معاف کرے اپنے ماں باپ کی حق تلفی، کچھ نہیں ہوگا. وہاں تو نفسہ نفسی ہوگی، وہاں تو ہر ایک اپنے لیے فکر کرتا ہوگا. قرآن کریم میں آیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. قیامت کے دن نقشہ کھینچا ہے ایک خاص مرحلے کا اور خاص منظر کا نقشہ کھینچا ہے، جس کی صورت حدیث شریف میں یہ بیان کی گئی کہ ایک موقع پر اللہ تعالی کی جانب سے اعلان ہوگا پورے اہل محشر کو، جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہوگی، کہ اگر کسی شخص پر دنیا میں کسی کا حق رہ گیا ہے تو آج وہ طلب کر لے، آج وہ اس کو مانگ لے. اس اعلان کو سنتے ہی سب پریشان ہو جائیں گے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ ماں بیٹوں کو دیکھ کر، باپ اولاد کو دیکھ کر، بیٹے اپنی ماں اور باپوں کو دیکھ کر، بھائی بھائی کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس وقت کوئی اپنا حق طلب کر لے جو دنیا میں رہ گیا تھا. اسی کو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ ابیہ و امی، باپ کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ صاحبتی و بنی، اور اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. اولاد کی حق تلفی ہو ہی جاتی، اس کا پتہ وہاں پر چلے گا. بیوی کی یا شوہر کی حق تلفی ہو ہی جاتی، وہاں پر یہ صورتحال پیش آئی کہ سامنے آ جائے گا بس دیکھ کے بھاگے گا. ایسا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. ایسے عالم میں کون ہے کہ جو اپنا حق معاف کر دے؟ وہ تو اس فکر میں ہوگا کہ بیٹے کے اوپر کہ اگر کوئی میرا حق ہے تو آج میں لے کر جنت میں چلا جاؤں، ماں کے اوپر بیٹا سوچے گا کہ ماں کے اوپر اگر میرا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو آج میں وصول کر کے جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ وہاں حق وصول ہوگا نیکیوں کے ذریعے. لہذا جب وہ ماں کے اوپر بالفرض اگر کوئی حق رہ گیا ہے اولاد کا، وہ تو سب سامنے آ جائے گا وہاں پر. اب وہ سوچے گا کہ ماں کو پکڑوں اور اس کو اپنا حق طلب کروں، وہ حق ملے گا مجھے اس کی نیکیاں لے کر، وہ نیکیاں لے کر میں جنت میں چلا جاؤں. ماں اور باپ کتنا بڑا مرتبہ، اولاد کتنی محبت اور شفقت ماں باپ کو، وہاں پر سب ختم ہو جائے. یہ وہ منظر ہوگا. نیکیاں لے کر گیا وہ مسکین، ذرا سا بھی فائدہ حاصل نہ کر سکا، بلکہ یہ نیکیاں اس نے تقسیم کر دیں اور دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں چلا گیا، اللہ محفوظ رکھے. اس لیے حقوق کی ادائیگی کا زبردست اہتمام کیجیے. حقوق العباد بندے معاف نہیں کریں گے، کریں گے تو دنیا میں تو کر دیں گے، آخرت میں معاف کرنے والے نہیں. جیسا کہ ایک حدیث شریف بہت پرانے زمانے میں نے سنی تھی، یاد آ گئی، کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا
اور اس کے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی. میزان عدل میں جب اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اگر ایک نیکی آ جائے تو وہ اس کا پلہ جھک جائے گا اور وہ جنت چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ دیکھ یہ تمام اہل محشر موجود ہیں, جا اور کسی سے ایک نیکی مانگ لا, نیکی تجھے مل جائے گی تو جنت میں چلا جائے گا. سوچے گا یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. ماں کے پاس جاؤں گا, باپ کے پاس جاؤں گا, اولاد کے پاس جاؤں گا, فلاں کے پاس جاؤں گا اور ایک نیکی مانگ لاؤں گا, اب وہ چلے گا. ماں کے پاس پہنچے گا, وہ کہے گی بیٹا وہ دنیا کے اندر تھا, یہاں پر اگر تیرے پاس کوئی نیکی ہو تو مجھے دے جا. باپ کی جانب سے بھی ایسا ہی کورا جواب ملے گا, اولاد کی جانب سے بھی ایسا ہی صاف جواب مل جائے گا, دوستوں کی جانب سے جن کے لیے وہ دنیا کے اندر سب کچھ جتن کرتا تھا ان کی جانب سے بھی جواب مل جائے گا. اب پریشان ہوگا, گھومتا پھرے گا حشر کے میدان میں کہیں سے کوئی ایک نیکی مل جائے, لیکن کوئی روادار نہ ہوگا ایک نیکی دینے کا, کیونکہ وہ نیکی بہت بڑی قیمت رکھتی ہے. وہاں جا رہا ہوگا, دیکھے گا کہ ایک شخص بھی بیٹھا ہوا ہے مہموم غمگین, یہ بھی غمگین. وہ بیٹھا ہوا شخص پوچھے گا بھائی کیا تمہیں فکر لاحق ہو گئی؟ کہے گا کہ ایک نیکی میں مانگنے کے لیے نکلا ہوں, تمام اہل محشر موجود ہیں, کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں, اگر وہ نیکی مجھے مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں. وہ کہے گا آ میرے پاس آ, میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی
اور کوئی نیکی نہیں, سب گناہ ہی گناہ ہے اور نافرمانیاں ہیں.
ایک نیکی کی وجہ سے میں تو جنت میں جا نہیں سکتا, لہذا لے تو میری نیکی لے جا, تو جنت میں چلا جا, میرے لیے جہنم تو ہے ہی.
اب خوش ہو جائے گا, وہ ایک نیکی لے کر پہنچے گا, ارشاد ہوگا اللہ رب العزت کا کہ یہ نیکی کس نے دی تجھے, پورا قصہ فرما دے گا, حالانکہ وہ کہہ دے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے اللہ رب العزت.
ارشاد ہوگا کہ اس میدان میں اور اس سنگین حالت میں ایک شخص تیرے ساتھ نیکی کا معاملہ کر رہا ہے اور تجھے ایک نیکی دے دی, جا میں نے تجھے بھی بخشا اس کو بھی بخشا.
اب دیکھ لیجیے آپ, یہ ہے نیکیوں کی قیمت اور یہ ہے نیکیوں کا مرتبہ آخرت میں. وہ نیکی جو ہم اس دنیا میں یا تو کماتے ہی نہیں,
حاصل کرنے کی بالکل فکر نہیں کرتے, اپنی زندگی کو ادھر ادھر گزار دیتے ہیں, اس نیکی کی یہ قیمت ہے.
جب حشر میں آنکھ کھلے گی اس وقت پتا چلے گا کہ ہم نے کیا اپنی زندگی کو برباد کیا,
نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں.
تو اصلی مسکین آپ نے فرمایا میری امت میں یہ ہے کہ بے شمار نیکیاں لے کر گیا لیکن سب کی سب تقسیم ہو گئی, حتیٰ کہ جہنم میں چلا گیا دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لاد کر. اس لیے حقوق العباد
ان کی پوری پوری ادائیگی کا اگر ادا نہ ہو سکے تو معاف کرانے کا اہتمام کیجیے.
تفصیلی مسئلے ہیں اس کے جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. پورا پورا اہتمام کیجئے. انہی حقوق العباد میں سے غیبت بھی ہے, اور انہی حقوق العباد میں سے چغلی بھی ہے. وہ غیبت اور وہ چغلی جو آج ہمارے معاشرے کی غذا بن چکی, وہ غیبت کے جو آج ہماری ہر مجلس کے اندر زینت بنی ہوئی ہے, در حقیقت وہ زینت نہیں ہے بلکہ وہ در حقیقت ظلمت ہے جس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اگر غیبت کرنے والے اگر اس سے کہ جس کی غیبت ہم نے کی ہے معاف نہ کرایا تو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. وہاں بھی نیکیاں جائیں گی. جس کی چغلی کھائی ہے اگر اس سے معاف نہ کرایا تو اس کا وبال وہاں سر پر پڑے گا. اس لیے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ غیبت اور چغلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر نیچے برائی کے اعتبار سے بہت سے درجے ہیں. ایک تو غیبت کر لی آپ نے کسی ایک ایسے ہی شخص کے جو راستے سے گزر رہا تھا, ٹھیک ہے غیبت ہے گناہ. ایک یہ کہ غیبت کرے آدمی اپنے ماں کی اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی, کیوں صاحب اس کا گناہ زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ایسے محسن حضرات کی غیبت کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ غیبت کرے اللہ کے نیک بندوں کی, اللہ والوں کی, علماء کرام کے جو حقیقتاً سچے علماء ہیں ان کی غیبت کرے, اس کا وبال ماں باپ کی غیبت سے بھی زیادہ ہوگا. ایک یہ ہے کہ وہ غیبت کرے صحابہ کرام کی, ان سب سے زیادہ اس کا وبال ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دی تو ایمان خطرے میں پڑ جائے. اس لیے غیبت کے درجات ہیں برائی کے اعتبار سے. ایک کم درجے کی غیبت ہے, ایک اس سے اونچی, ایک اس سے اونچی, ایک اس سے اونچی. اس لیے اپنی زبانوں کو اور اپنے ذہنوں کو بالکل محفوظ رکھنا چاہیے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی. قرآن کریم میں مسکین کا حق بھی بیان کیا گیا ہے, اور بہت سے مقامات پر آیات میں اس کی ترغیب آئی. مسکین اور فقیر کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا, یعنی دنیا کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے. چنانچہ اگر اول سے آپ قرآن کریم دیکھنا شروع کریں تو کوئی سپارہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں مسکین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہ ہو, کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آ جائے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے اس کا حق ادا کرو. اسی طریقے سے قرآن کریم میں جا بجا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب آئی. ایک جگہ فرمایا ولا تحابون علی طعام المسکین, یہ کافروں کے سلسلے میں کہ تم ایسے بدبخت ہو اور ایسے بد اخلاق ہو, انسانی ہمدردی تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم کسی مسکین کو خود تو کھانا کیا کھلاتے دوسرے سے بھی نہیں کہتے کھانے کھلانے کو. تم ترغیب نہیں دیتے آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی. ولا تحابون علی طعام المسکین اسی پارہ ہم کے اندر موجود ہے. ولا یحب علی طعام المسکین یہ مسکین کے کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا کسی کو, خود تو کھلاتا نہیں بخل اور کنجوسی کی وجہ سے, اور مسکین کو کسی اور کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھلا دے. قرآن کریم نے اس کو بہت برے انداز میں بیان فرمایا ہے, جو مسکینوں کو حق نہ دے ان کا, اگر خود قادر نہیں ہے تو دوسرے بھائی سے کہہ دے بھائی تم اس کی کچھ مدد کر دو. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل آیا, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سوال کرنے والے مسکین اور فقیر ہی ہوتے تھے, مستندے نہیں ہوتے تھے, تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ ہے, اگر کچھ ہوا تو دے دیا, اور اگر گھر میں کچھ نہ ہوا, کیونکہ آپ بھی درویشانہ زندگی بسر فرماتے تھے, تو اس وقت پھر آپ حاضرین میں سے کہتے تھے کہ بھئی کوئی اس کی مدد کر دو, اور وہ مدد کر دیا کرتے تھے. تو اصل تو یہی ہے کہ اگر خود اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کی مدد کر دی جائے, اور اگر اپنے پاس گنجائش نہیں ہے یا ایسے حالات ہیں کہ دے نہیں سکتے تو پھر کسی دوسرے سے کہہ دیا جائے کہ اس کی کچھ مدد کر دو. ایک اور مقام پر اسی پارہ یم کے اندر فرمایا, فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, یہ بھی کافر کے سلسلے میں کافر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ گھاٹی کے اندر داخل نہیں ہوا. گھاٹی میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا, جس کو انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے عرض کروں گا. ان گھاٹیوں کو آسانی کے ساتھ عبور کرنے کا نسخہ قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے. کافر کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ گھاٹیوں سے نہیں گزرا. اب پھر پوچھا, پھر سوال کیا, وما ادراک ما العقبہ, آپ کو معلوم ہے یہ گھاٹی سے کیا مراد ہے, یعنی عبادت کے اور اخلاص کے ساتھ وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ گھاٹی ہے, اس سے آدمی ان کاموں کے ذریعے آدمی اس گھاٹی سے گزر جائے گا. اس کی تفسیر فرمائی, فک و رقبہ, اللہ کے لیے غلام آزاد کرنا بڑا کار ثواب ہے, اور انسان کا دل جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتا, لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کر جائے تو گویا اس نے اس گھاٹی کو عبور کرنے کا سامان بھیج دیا. فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ, یا کھانا کھلائے, وہ کب کھانا کھلائے, فی یوم ذی مسغبۃ, جبکہ بھوک لگی ہوئی ہو لوگوں کو, اس وقت میں وہ کھانا کھلائے. کس کو کھلائے, یتیمن زا مقربہ او مسکینن زا متربہ, کسی قرابت والے یتیم کو دے دے, او مسکینن زا متربہ, یا کسی مسکین کو دے دے کھانا کھلائے. زا متربہ وہ مسکین جو خاک نشین ہے, کہ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے فرش بھی نہیں, اس کو کھانا کھلائے. یہ وہ اعمال ہیں اللہ کے لیے غلام آزاد کرنا, اور غلام آج کل ہے نہیں پوری دنیا میں کہیں, اگر کوئی اس کو شروع کرے گا یا کوئی اس کو جاری کرے گا تو حرام کام کرے گا. پوری دنیا میں یہ سلسلہ متروک ہو گیا, منسوخ ہو گیا. تو غلام آزاد کر دے اللہ کے لیے, یا مسکینوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلا دے, ان اعمال کو کرنے والا اس گھاٹی سے آسانی سے گزر جائے گا. مسکین کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا کہ مسکین کا حق ہے, جس کے پاس بھی وہ پہنچ جائے اور وہ صاحب وسعت ہو اور قدرت رکھتا ہو اس کے پورا کرنے کی, تو اس کو چاہیے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے اسے پورا کر دے. اور اس کا خیال رکھے کہ کسی مسکین مدد کرنے کے بعد اس کو جتائے نہیں, اور اس کے اوپر احسان نہ دھرے, اس لیے کہ اگر اس کو جتا دیا یا اس پر احسان دھرا تو سمجھ لیجئے کہ اس صدقے کا اور اس خیر خواہی کا ثواب بالکل مارا گیا. قرآن کریم فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ اے ایمان والو تم اپنے خیر خیرات اور صدقات کو دو چیزوں سے بالکل تباہ و برباد نہ کرو. کون سی دو چیزیں؟ بالمن احسان جتانا, یا بھائی میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا, تو میری مخالفت کرتا ہے, تو میری بات نہیں مانتا, یہ احسان جتانا ہے. والعزا یا تکلیف پہنچائی جائے, یعنی اس کو جتائی جائے یہ بات کہ میں ایک یہ کام کر رہا ہوں تیرے ساتھ, ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہے, شریف آدمی ہے, وہ اس کو سن کر ذرا پانی پانی ہو جائے گا تو اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. نہایت خاموشی سے اللہ کے لیے اس کو جو کچھ دینا ہے دے دو, اور بالکل بھول جاؤ کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ طریقہ ہر قسم کے صدقے میں ہے, اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس بات کو تو یہیں چھوڑ دوں گا, اور وہ بات جو میں نے جمعے میں بھی عرض کی تھی بہت تفصیل کے ساتھ, اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ شاید آج چاند رات ہو گئی ہو, ورنہ کل تو ہو ہی جائے گی. عید الاضحیٰ کا پہلا عشرہ شروع ہو گیا اگر آج چاند رات ہو گئی, اور یہ عشرہ بہت ہی مبارک ہے. جمعے میں جو حضرات شریک ہوتے ہیں ان کو میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ عشرہ وہ ہے کہ جس میں نیک کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سال کے تمام ایام میں عبادت کرنے سے بہتر اور افضل ہے. یعنی اتنا ثواب اتنا اجر کسی اور زمانے میں عبادت کرنے کا نہیں ملے گا کہ جتنا اس عشرے کے اندر ملے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی, اور رات میں عبادت کرنے کی, اور جتنی بھی طاقت ہو اس کے مطابق شب بیداری کی ترغیب دی. چنانچہ روزے کے سلسلے میں فرمایا کہ 8 تاریخ تک جو روزہ ہے اس میں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا, گزشتہ سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے. لیکن 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے, ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے. لہذا دن میں تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمت دے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے, کیونکہ بار بار یہ ہمارے معلوم نہیں آئندہ سال ہمارے اوپر یہ دن آئیں یا نہ آئیں. رات کے سلسلے میں ان 10 راتوں کے سلسلے میں آپ نے فرما دیا کہ ان میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ جیسے شب قدر میں عبادت کرنا, یعنی شب قدر کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ ان راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. شب قدر کی برکتیں ہر مومن اور ہر مومنہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر گناہ اس شب قدر میں گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحت و تندرستی اور عافیت و سلامتی تقسیم ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں ہیں جو شب قدر میں حاصل ہوتی ہیں. ان راتوں میں بھی اگر عبادت کر کے اپنی طاقت کے مطابق شب بیداری کر کے, شب بیداری سے مراد باتیں کرنا اور چائے پینا نہیں ہے, بلکہ شب بیداری سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے عبادت کرنا, اس کی چاہے وہ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے ہو, ذکر اللہ کے ذریعے سے ہو, درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے ہو, نوافل پڑھنے کے ذریعے سے ہو, یا کسی اور طریقے سے ہو, یہ سب کا سب شب بیداری کے اندر داخل ہے. چائے پی کر بیٹھنا اور باتیں کرنا, مجلس آرائی کرنا, مسجدوں کے اندر چراغاں کرنا, یہ شب بیداری نہیں ہے. شب بیداری نام ہے عبادت کا. تو اس لیے اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے اس میں عبادت کر لی جائے, اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کر لی جائے. بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سال آئندہ بھی توفیق عطا فرما دے ان ایام کو حاصل کرنے کی دعا کی جائے. تو مغفرت کی دعائیں کیجئے, رزق کی وسعت کی دعائیں کیجئے, قرض دار اپنے قرضوں کی ادائیگی کی دعائیں کریں, بیمار آدمی اپنی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں کریں, اور اسی طریقے سے پریشان حال آدمی اپنی عافیت و سلامتی کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں, یہ بہترین موقع ہے, اس موقع سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد جو کچھ ہوگا انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں اس کو بیان کر دوں گا، کیونکہ اگلی مجلس کو غالباً 8 تاریخ ہوگی، 9ویں تاریخ اور تکبیرات تشریف شروع ہوں گے، تو اس وقت بیان کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں چھپا لیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت سے خصوصاً مبارک ایام سے پوری طرح کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور ان نیکیوں کو ضائع اور برباد ہونے سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں. اللہ تعالی ہمیں تمام حقوق سے پوری طرح سبکدوش فرما کر اپنے دربار میں بلائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں، دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھیں، آخرت میں بھی عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھیں، دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.